بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریوائیول آف دعویٰ ورک، یعنی دعوت کا احیاء، ریوائیول آف دعویٰ۔ آج کی بات چیت کو میں ایک نیوز آئٹم سے شروع کرتا ہوں۔ کل سبھی پیپرز میں ایسوسیٹیڈ پریس کے حوالے سے، جس کو اے پی کہا جاتا ہے، ایک نیوز آئی جس کو سبھی پیپرز نے چھاپا۔ تو میرے ہاتھ میں کل کا یہ اخبار ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی ہیڈنگ ہے، اوساماز سن وانٹس ٹو بی اے پیس انوائے، یعنی اسامہ بن لادن کا بیٹا امبیسڈر آف پیس بننا چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی نیوز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں ایک بہت پہلے سے رسول اللہ نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب وائلنس کے بعد پیس آئے گا۔ ساری دنیا میں بیلنس ہو چکا ہوگا، اس کے بعد پیس کا زمانہ شروع ہوگا۔ تو یہ نیوز جب میں نے پڑھی تو میں نے سوچا کہ وہ زمانہ آ چکا۔ کیسی عجیب بات ہے یہ، کیسی عجیب بات ہے۔ لمبی مدت سے آپ جانتے ہیں کہ وائلنس ہو رہا تھا۔ دیکھیے، وائلنس سے مراد جو ہے جسٹیفائڈ وائلنس، ریلیجسلی جسٹیفائڈ وائلنس۔ حدیثوں میں جو ہے کہ ساری دنیا میں وائلنس پھیل چکا ہوگا، اس کے بعد پھر پیس آئے گا، اس سے مراد ہے ریلیجسلی جسٹیفائڈ وائلنس۔ ورنہ یوں تو وائلنس ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے، کبھی دنیا وائلنس سے خالی نہیں رہی۔ تو ریلیجسلی جسٹیفائڈ وائلنس سے دنیا بھر جائے گی، اس کے بعد پھر زمانہ آئے گا پیس کا۔ تو وہ زمانہ دنیا میں آنا شروع ہو گیا، بلکہ آ گیا۔ اس کی یہ اس کی خبر دے رہی ہے یہ نیوز۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اسامہ بن لادن وائلنس کا، یعنی کنگ آف وائلنس بن گیا۔ میں نے ایک بک لکھی جو ابھی چھپنے والی ہے، تو اس بک کا ٹائٹل تھا پروفٹ آف پیس، یعنی رسول اللہ کے بارے میں وہ کتاب ہے، پروفٹ آف پیس، پیغمبر امن۔ تو جدہ سے ایک صاحب آئے جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ٹائٹل آپ صرف ٹائٹل بدل دیجئے اس کا، تو یہ کتاب بہت پھیلے گی دنیا میں۔ وہ ٹائٹل یہ بتایا انہوں نے، وائی بن لادن واز رانگ، یعنی سیم بک کا ٹائٹل بدلنے کو کہا انہوں نے۔ کیوں؟ بن لادن جو ہے وہ پیس کا ایک سمبل بن گیا دنیا میں۔ یہ نام، ان کے بیٹے ہیں 19، ان کا جو چوتھا بیٹا ہے جس کا نام عمر ہے، اس کا یہ اعلان ہے۔ تو انہوں نے شادی کی ہے ایک انگلش لیڈی سے جو ان کی عمر میں ان سے زیادہ ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اور میری بیوی دونوں مل کر پیس کے امبیسڈر بنیں گے. اس کا طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نارتھ افریقہ میں 5,000 کلومیٹر گھوڑے کی ریس کریں گے, ہارس ریس 5,000 کلومیٹر تک. تو یہ کہ اس سے ایک نیوز بنے گی اور نیوز پیس کی نیوز ہوگی. وہی فیملی جو اب تک وائلنس کی نیوز کریٹ کر رہی تھی, اسی فیملی کا ایک ممبر کہہ رہا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے باپ کی جو پالیسی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, ملٹینسی سے وہ کام نہیں ہو سکتا جو پیس سے ہو سکتا ہے اس زمانے میں. اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا. کیسی عجیب بات ہے یہ. تو 5,000 کلومیٹر کی ریس ہارس ریس کریں گے وہ, اور وہ پیس کی لیڈی ہوگی, اور وہ دنیا میں اپنے کو پروجیکٹ کریں گے امبیسڈر آف پیس کے طور پر. مطلب ایک اسلام ریلیجن آف پیس ہے, اسلام ریلیجن آف وائلنس نہیں ہے, یہ دنیا کو بتائیں گے. یہ نیوز جو ہے ایک ہم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی گڈ ٹائڈنگ ہے. کیوں؟ ہم یہ جانتے ہیں, ہم لوگ یہ دعوتی ٹیم ہے ہماری, کہ دعوت کے لیے پیس ضروری ہے. ود آؤٹ پیس دیر از نو دعوا ورک. کیونکہ دعوا ورک بہت زیادہ ایک پازیٹیو ورک ہے. دعوا ورک جو ہے وہ اس کی بیس ہے لو, اس کی بیس ہے کمپیشن, اس کی بیس ہے ٹالرنس. تو پیس کے بغیر دعوا ورک ہو نہیں سکتا ہے. تو دنیا میں جو وائلنس پھیلا ہوا تھا وہ ایک قسم کی رکاوٹ تھا دعوا ورک کے لیے. اب غور کیجئے کہ جو لوگ خود وائلنس کے امام بنے ہوئے تھے وہ خود اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں, وائلنس نہیں بلکہ پیس. تو گویا کہ دعوا ورک کا دروازہ کھل گیا. اب ہمیں نئے حوصلے کے ساتھ, نئی کریج کے ساتھ, نئے کنوکشن کے ساتھ دعوا ورک میں آگے بڑھنا ہے. اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دعویٰ جو ہے وہ اسلام کا ایک بہت ہی یعنی انٹیگرل پارٹ. دعویٰ جو ہے, دعویٰ الی اللہ, یعنی لوگوں کو خدا کی سچائی, ڈیوائن ٹروتھ کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرنا, ڈیوائن ٹروتھ کو لوگوں تک پہنچانا, یہ دعوا ورک. یہ اسلام کا انٹیگرل پارٹ ہے. دیکھیں, اسلام جب شروع ہوا یعنی 7th century کے فرسٹ کوارٹر میں, تو اس کے بعد گریجولی اسلام میں 4 انسٹیٹیوشن بنے, 4 انسٹیٹیوشنس. ایک تھا مسجد انسٹیٹیوشن, دوسرا تھا مدرسہ انسٹیٹیوشنس, تیسرا تھا خلافت انسٹیٹیوشنس, اور چوتھا تھا دعویٰ انسٹیٹیوشنس. یہ 4 انسٹیٹیوشن بنے اسلام میں. آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ انسٹیٹیوشن اور مسجد انسٹیٹیوشنس اور خلافت انسٹیٹیوشنس تو بہت ہی ارلی پیریڈ میں بن گئی. دعویٰ انسٹیٹیوشن کے بننے میں تھوڑا دیر لگی, انسٹیٹیوشن کے بننے میں. کیوں؟ ہر آدمی دعویٰ ورک کر رہا تھا. ایوری ون واز اے دائی. تو انسٹیٹیوشن, ہر آدمی اپنے آپ میں انسٹیٹیوشن بنا ہوا تھا. ہر آدمی سمجھتا تھا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھنا ہے اس طرح مجھے دعویٰ ورک بھی کرنا ہے. جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے, کمپینین تھے, ایک ایک شخص دائی تھا. انہوں نے جو دعویٰ ورک کیا اسی کی وجہ سے آج دیکھتے ہیں کہ عرب ورلڈ ہے. جو عرب ورلڈ کیسے بنا؟ صحابہ کے دعوا ورک کے نتیجے میں بنا. تو ایک ایک آدمی دعوا ورک کر رہا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ عباسیت پیریڈ میں اس کا ایک انسٹیٹیوشن بنا دعوا ورک, یعنی صوفی انسٹیٹیوشن کی شکل میں. صوفی لوگ بیسیکلی دائی تھے. تو صوفی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ دعوا انسٹیٹیوشن تھا بیسیکلی. تو صوفی ازم یعنی صوفی لوگوں کی شکل میں دعا ورک زندہ رہا تقریباً ہزار سال تک, تقریباً ہزار سال تک. اس کو جو سیٹ بیک ہوا ہے وہ ماڈرن ورلڈ میں ہوا ہے, جبکہ ماڈرن تھاٹ آیا, سائنس آئی, دنیا میں ماڈرن ٹیکنالوجی آئی, ماڈرن سائنسز آئیں, تب اس کو ڈیکلائن ہوا ہے, ورنہ ہزار سال تک صوفیوں کے ذریعے سے دعوت ہوتا رہا. چنانچہ آپ دیکھیں صحابہ نے پھیلایا تھا اسلام کو اس دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں عرب ورلڈ, پھر اس کے بعد صوفیوں نے تو پھیلایا سارے دنیا میں, افریقہ میں پھیلایا انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ میں پھیلایا, انڈونیشیا ملیشیا میں پھیلایا, یہ سب صوفی لوگوں نے پھیلایا. تو صوفی کی شکل میں دعویٰ انسٹیٹیوشن بنا جو کام کرتا رہا, لیکن جب ماڈرن سائنس آئی, ماڈرن ایج آیا, تب اس کو ڈیکلائن ہوا. کیوں؟ صوفی لوگ جو کام کر رہے تھے وہ ٹریڈیشنل انداز میں کر رہے تھے, اب سائنٹیفک انداز میں کام ہونے لگا. اب ضرورت تھی کہ دعویٰ ورک کو اپ گریڈ کیا جائے, یعنی ٹریڈیشنل میتھڈ کے بجائے اس کو سائنٹیفک میتھڈ سے اس کام کو آگے بڑھایا جائے. ہم وہی کام کر رہے ہیں, یعنی ہم جو ہے یہ جو ہمارا گروپ ہے, ہماری جو ٹیم ہے, ہمارا جو مشن ہے, وہ سچ پوچھے تو ہم دعا ورک کو اپ گریڈ کر کے موجودہ زمانے میں لوگوں کے لیے اس کو انڈرسٹینڈیبل بنا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا کام. تو وہی سلسلہ جو شروع ہوا تھا رسول اللہ کے زمانے سے جو چلتا رہا, اسی کا یہ کنٹینیوشن ہے, اور ہم بھی ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ اس کو اپ گریڈ کر سکیں ہم, اس کو ہم آج کے حساب سے یعنی ماڈرن ایڈیم میں, ماڈرن لینگویج میں, ماڈرن جو لاجک ہے اس کی روشنی میں ہم اسلام کو, اس دعوت کو آگے بڑھا سکیں. یہ ہے ہمارا مشن. اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے یا بھول ہوئی ہے, وہ اس کو ہمیں کریکشن کرنا ہے. آپ قرآن کو پڑھیں, آپ حدیث کو پڑھیں, آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں, تو آپ پائیں گے کہ جو اسلام تھا, اصل اسلام اس زمانے میں, ارلی پیریڈ میں, اس میں کیا تھا, سارے لوگوں کو ہم انسان کے روپ میں دیکھتے تھے. جسے رسول اللہ نے, ایک صحابی رسول اللہ نے مدینہ میں ایک یہودی کے کو عزت دی, جو بخاری میں آتا ہے, تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ تو یہودی ہے, اس کو آپ عزت دے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ الیست نفسن, کیا وہ انسان نہیں؟ تو ایک لیول پر سارے لوگ انسان ہیں, یعنی کریشن کے لیول پر, کریشن کے لیول پر اسلام کے مطابق سارے لوگ انسان ہیں, سارے لوگ انسان ہیں. دوسرا لیول جو ہے وہ ہے دین کا, وہاں پر مسلمان کا اور دوسروں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دائی مدعو کا ہوتا ہے. ایک اعتبار سے ہم سب لوگ انسان ہیں, دوسرے اعتبار سے ہم دائی ہیں, دوسرے لوگ مدعو ہیں. دائی مدعو کا مطلب ہوتا ہے ایڈریسر اور ایڈریسی, میسج دینے والا, میسج کو ریسیو کرنے والا. اس کو قرآن میں شاہد اور مشہود کہا گیا ہے. شاہد اور مشہود کا مطلب وہی ہے جس کو ہم دائی اور مدعو کہتے ہیں. تو ایک اعتبار سے اسلام کے مطابق سارے لوگ انسان ہیں, بس انسان ہیں, یعنی کریشن کے اعتبار سے. اور دوسرا لیول ہے یعنی مذہب کا, یہ اسلام کا, اس کے لحاظ سے ہماری رسپانسبلٹی کو جو بتایا جائے, رسپانسبلٹی ہماری کیا ہے دوسروں کے اعتبار سے, تو وہ دائی مدعو کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. یہ جو ایکویشن تھا, اسی میں موجودہ زمانے میں بھاری غلطی ہوئی ہے, اس کو ہمیں کریکٹ کرنا ہے. دیکھیں جب کلونیل پیریڈ آیا, اور ویسٹرن جو پاورز تھیں انہوں نے مسلم ورلڈ میں اکوپائی کر لیا مسلم سلطنتوں کو, وہاں سے ایک نیا ذہن ابھرا کہ یہ لوگ انیمی ہیں, یہ دشمن ہیں, یہ دشمن ہیں, یہ ظالم ہیں. تو ایک نیا ایکویشن انہوں نے بنایا ظالم مظلوم کا. یہاں سے اسلام کی ہسٹری میں ایک نئی چیز داخل ہو گئی. تو آج اس وقت دیکھیے کیا ہے, اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں تو وہاں جو مسلمان رہتے ہیں کم از کم 10 بلین مسلمان ہوں گے غالباً, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں یا مظلوم ہیں. ابھی صبح میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, وہ اسی پر بحث کر رہے تھے مجھ سے کہ آپ ظالموں سے صبر کے لیے کہتے ہیں, یہ تو ظالم ہے, ان سے صبر کیسے کیا جائے گا. ابھی آج کی بات ہے. تو ہم نے ایک جو ایکویشن تھا دائی مدو کا اس کو توڑ دیا, ایک نیا ایکویشن قائم کیا کہ وہ ظالم ہیں ہم مظلوم ہیں, وہ ظالم ہیں ہم مظلوم ہیں. انڈیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مائنارٹی میں ہیں وہ میجارٹی میں ہیں, یہ بھی ہمارے لیے غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں پر سمجھتے ہیں کہ ہم رولر ہیں وہ رولڈ ہیں, حاکم محکوم. یہ سارے ایکویشن غلط ہیں. ظالم اور مظلوم کی کا بٹوارا یا حاکم اور محکوم کا, مائنارٹی اور میجارٹی کا, یہ سب غلط ہے ہمارے نزدیک. صرف دو ہی بات ہے, کریشن کے اعتبار سے سارے انسان برابر ہیں, سب کے سب انسان ہیں, اور ذمہ داری کے اعتبار سے, رسپانسبلٹی کے اعتبار سے کیا ہے, ہم دائی ہیں دوسرے مدعو ہیں. تو یہ جو ذہن بنا کہ وہ ظالم ہیں ہم مظلوم ہیں, ہم مائنارٹی میں ہیں وہ میجارٹی میں ہیں, ہم حاکم ہیں وہ محکوم ہیں, ہم رولر ہیں وہ رولڈ ہیں, یہ سارا ایکویشن ٹوٹ گیا. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر دعوت کا احساس نہیں, اب احساس دوسرے ہیں. لوگ نگیٹو تھاٹ میں جیتے ہیں, لوگ پرسیکیوشن کمپلیکس میں جیتے ہیں. جیسے انڈیا میں مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے ڈسکریمنیشن ہوتا ہے, یہ سوچ ہی دعوتی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے. ڈسکریمنیشن کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے دائی کا جو مزاج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں میری صرف ذمہ داریاں ہیں, میرا صرف ڈیوٹی ہے یہاں, میرے کو رائٹ میرا کچھ بھی نہیں. یہ دائی کی سوچ ہوتی ہے. بولے نس برن عالام آ جائے تمہ, یہ مائنڈ اس زمانے میں مسلمانوں میں باقی نہیں رہا. اس وجہ سے کہیں وہ کسی کو ظالم بنا کر ان سے شکایت کر رہے ہیں, کہیں مراٹھی اپنے اپنے کو سمجھتے ہیں, دوسرے کو میجارٹی میں سمجھتے ہیں اس لیے وہاں شکایت کر رہے ہیں, اور مسلم کنٹریز میں اپنے کو حاکم سمجھتے ہیں تو وہاں بھی کوئی دعوتی ذہن نہیں ہے, کوئی دعوتی مائنڈ وہاں بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے انڈر میں ہے. یہ جو اسلام نے جو بنایا تھا مائنڈ, اس زمانے میں وہ سب بالکل ڈسٹرب ہو گیا. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو پھر سے مسلمانوں کے اندر یہ ذہن لائیں کہ تم دائی ہو, اور دائی کی کوئی رائٹ نہیں ہوتا. دائی نہ تو کمپلین کر سکتا نہ پروٹیسٹ کر سکتا ہے, اس کو صرف اپنی ذمہ داری, اپنی رسپانسبلٹی پر نظر رکھنا ہے, اور وہی کام انجام دیتے رہنا ہے بس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ری تھنکنگ مسلمانوں میں آئی ہے, جس کا ایک اس کی ایک یہ مثال مجھے ملی اسامہ بن لادن کے بیٹے کی شکل میں, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے, یعنی انہوں نے اس بات کو جانا کہ جو ملٹینسی کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ صحیح نہیں تھا, ہمیں پیس کا طریقہ اختیار کرنا ہے. تو اس کو وہ ابھی تو امیج بلڈنگ کے نام سے کر رہے ہیں وہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امیج بلڈنگ جو ہے وہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات یہ نہیں کہ ہمیں امیج بلڈنگ کے لیے کام کرنا ہے, نہیں, انسان کی سمپیتھی کے لیے, انسان کو سچائی پہنچانے کے لیے انسان کو یعنی خدا کی پکڑ سے بچانے کے لیے، یہ اصل اسپرٹ یہ ہونی چاہیے جس جو ہمارے جس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے وہ اس میں امیج بلڈنگ تو ایک بہت ہی معمولی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ایک کمیونٹی ورک کے خانے میں جائے گا۔ وہ امیج بلڈنگ جو ہے وہ بیسیکلی وہ کمیونٹی ورک ہے، یعنی اپنی کمیونٹی کی جو امیج بگڑ گئی ہے اس کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں انسان کے ساتھ سمپتھی نہیں دکھائی پڑتی، انسان کے ساتھ کمپیشن نہیں دکھائی پڑتا، انسان کے ساتھ محبت نہیں دکھائی پڑتی۔ بیسک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سارے انسان کو خدا نے بنایا ہے، سارے انسانوں کو خدا کی رحمت ملے، خدا کی بلیسنگ ملے، اس جذبے کے ساتھ ہمیں دعوتی کام کرنا ہے، یعنی خدا کی رحمت بانٹنا ہے ہمیں، خدا کی بلیسنگ ہمیں بانٹنا ہے ہمیں، اس جذبے کے ساتھ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے۔ امیج بلڈنگ تو ایک کمیونٹی ورک ہے، وہ تو اس سے بہت چھوٹی بات ہے، اس کو امیج بلڈنگ کو میں زیادہ بڑی بات نہیں سمجھتا۔ زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو انسان سے محبت ہو، آپ انسان کے تڑپتے ہوں، آپ یہ سوچتے ہوں کہ انسان جو ہے وہ خدا کی پکڑ ملنے کہیں آ جائے۔ آج ہی صبح میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہر انسان کے لیے ہے وہ کیا ہے کہ اچانک ہی موت آ جائے گی، موت کا کوئی دن نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آدمی کے لیے فکس ہو کہ صاحب یہ 60 برس جیے گا، یہ 80 برس جیے گا، کچھ پتہ نہیں کب کس کو موت آ جائے گی۔ اور موت جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کے سطح پر آتی ہے، یہ موت آئی واپسی ختم۔ ابھی ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دلی میں چل پھر رہے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہماری ٹیم ہے، لیکن موت کے پاس سب چھوٹ جائے گا، اچانک چھوٹ جائے گا۔ موت آئی تو ود ان سیکنڈ سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ یہ کتنا سیریس بات یہ ہے کہ موت پوائنٹ آف نو ریٹرن کے سطح پر آتی ہے۔ آپ سفر کرتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، آپ پتہ ہے کہ آپ وہاں جا کر کے پھر آپ اپنے گھر واپس آ جائیں گے، ہر سفر کی ایک واپسی ہوتی ہے، اپنے گھر کی طرف آپ لوٹ آتے ہیں۔ موت ایک ایسا سفر ہے جس کے بعد کوئی واپسی نہیں۔ کتنی سیریس بات ہے یہ بتانا ہے انسان کو کہ موت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، کیونکہ موت کے بعد تیاری کا کوئی وقت نہیں ہوگا۔ کل ایک صاحب سے میں بتا رہا تھا کہ جب ہم اولڈ دہلی میں رہتے تھے، تو اولڈ دہلی میں میں 67 میں آیا تھا، تو وہیں تھا پہلے، دلی میں آیا ہوں 1967 میں، تو پہلے میں اولڈ دہلی میں رہتا تھا۔ وہاں پر میں تھا جمعیت بلڈنگ میں، تو وہاں پر ایک صاحب تھے، ان کو ملا جی کہا جاتا تھا، ان کا کاروبار جو تھا دودھ کا کاروبار تھا، اب ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تو ایک ہندو تاجر سے ان کی وہ تھی ملاقات تھی، وہ غالباً لوہے کا کام کرتا تھا، وہ تو ان کو شاید دودھ دیتے ہوں گے وہ، تو بہرحال وہ بتا رہے تھے، ملا جی نے ایک بار مجھے بتایا کہ ان کی ایک بھینس مر گئی، تو اس تاجر سے انہوں نے ذکر کیا کہ ہماری ایک بھینس آج مر گئی، تو اس تاجر نے کہا ملا جی تمہارا تو سانس کا کاروبار ہے، مطلب بھینس جو ہے سانس آ رہی تو زندہ ہے، سانس ختم تو مر جائے گی۔ تو اس نے کہا ملا جی سے کہ ملا جی تمہارا تو سانس کا کاروبار ہے، آیا آیا نہ آیا 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 نہ آیا, مطلب یہ کہ ہمارا سانس, ہمارا کاروبار لوہے کاروبار ہے, وہ اس پہ اس کو اس کے سانس کا پرابلم نہیں ہے, وہ تو برابر چلتا رہے گا. اور تمہارا کاروبار ایسا ہے کہ سانس آنا بند تو زندگی بھی ختم. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, اس آدمی نے ایک اور بات کو نہیں سمجھا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ملا جی, میرا تمہارا معاملہ تو سانس کا معاملہ ہے, میں بھی انسان تم بھی انسان, جب تک ہم سانس لے رہے ہیں تب تک زندہ ہیں, سانس بند تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. جو ریسپریٹری سسٹم ہے یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے, ہمارے اندر جتنے بھی سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, سننے کا سسٹم ہے, دیکھنے کا سسٹم ہے, ریسپریٹری سسٹم ہے, یہ ہم نے نہیں بنایا ہے, کسی کے دیے ہے سے ملا ہے ہم کو, یعنی کریٹر نے ہمیں یہ دیا ہے تو ہمارے پاس ہے, وہ واپس لے لو تو ختم. تو اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا تمہارا معاملہ تو سانس کا معاملہ ہے, آیا آیا نہ آیا. اب کتنی سیریس بات یہ ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں تو میرے بس میں نہیں کہ میں سانس لیتا رہوں ہمیشہ, کبھی بھی سانس رک سکتی ہے. میں نے دو تین آدمیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. عربک میں کہتے ہیں غرغرہ, مرتے وقت آدمی کے اندر ایک آواز آتی ہے, اس کو غرغرہ کہتے ہیں. اردو ہم کہتے ہیں سانس اکھڑنا, آخر وقت میں سانس اکھڑ جاتی ہے, یعنی جو سانس ہم نارمل طریقے سے لیتے ہیں ویسا نہیں آتی ہے, اکھڑی اکھڑی اور آواز کے ساتھ, یہ غرغرے کیسی آواز ہوتی ہے, وہ چند منٹ رہتا ہے اس بعد آدمی ختم ہو جاتا ہے. جب وہ غرغرہ ہوتا ہے تو پھر بول نہیں پاتا آدمی. جیسے میری ماں تھیں, جب ان کو غرغرہ شروع ہو گیا تو وہ پھر بول نہیں سکیں, وہ اکھڑی اکھڑی سانس آئی اور چند منٹ میں ختم ہو گئی. ایسی ہوتا ہے. اب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, جب سانس اکھڑ گئی تو بس اکھڑ گئی, نہ ہم نے تو سانس اکھاڑنے والے ہیں نہ ہم سانس کو بند کرنے والے ہیں. تو ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا ہے, کسی اور نے دیا ہے, وہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اس آدمی کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا تمہارا معاملہ تو سانس کا معاملہ ہے, آیا آیا نہ آیا, جب تک سانس آ رہی زندہ ہے, جب سانس نکل گئی تو ختم. تو دا ورک اصل میں ان باتوں کو بتانے کا نام ہے. امیج بلڈنگ تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے اس کے مقابلے میں, وہ ایک کمیونٹی کا کنسرن ہے, اسلام کا کنسرن نہیں ہے. وہ اسلام کنسرن یہ ہے کہ سارے بندے جن کو خدا نے پیدا کیا ہے ان کو خدا کا پیغام مل جائے, خدا کی سچائی مل جائے, خدا کا جو کریشن پلان ہے اس سے لوگ اس کو جان لیں لوگ, تاکہ اس کے مطابق وہ اپنی پلاننگ کر سکیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ایک ایسی سچویشن کو فیس کریں جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. موت کے بعد ایک سچویشن کو ہر آدمی کو فیس کرنا ہے, تو اس کے لیے آدمی کو تیار ہو کر وہاں جانا ہے تاکہ اس کو فیس کر سکے. یہ بہت زیادہ سنگین بات ہے, بہت زیادہ سنگین بات ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں پیدا ہوئے, 13 سال تک آپ نے مکہ میں کام کیا, پھر مائگریٹ کر کے آپ مدینہ گئے, جس کو ہجرت کہا جاتا ہے. ہجرت, ہجرت مطلب ہوتا ہے مائگریٹ کر کے یہاں سے وہاں جانا. تو آپ اور آپ کے ساتھی جو تھے وہ مکہ سے مدینہ چلے گئے. تو ایک حدیث ہے, اس میں کچھ لوگ گئے تھے, بعض لوگ جن کا مقصد ہجرت نہیں تھا. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ مکہ میں اگر اپرچونیٹی نہیں ہے اور مدینہ میں ہے تو وہاں جا کر دعوتی کام کرنا. یعنی اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے ہوتی ہے ہجرت. ہجرت خام خواہ نہیں ہوتی ہے. مدینہ مکہ میں 13 سال تک جو اپرچونٹی تھی وہ آپ نے اویل کیا, اب وہاں پر ہاسٹیلٹی بہت بڑھ گئی, لیکن آپ نے 2 آدمیوں کو بھیجا مدینہ کہ وہاں کا پتہ کرو. وہاں پتہ ہوا کہ وہاں پر زیادہ بہتر اپرچونٹیز موجود ہیں, وہاں پر اس طرح کی ہاسٹیلٹی کا ماحول نہیں ہے. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ چلے جائیں اور وہاں کنٹینیو رکھیں اس دعوی ورک کو. اس کے لیے آپ نے وہاں پر چلے گئے آپ مدینہ. تو اس وقت کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرتہ للہ و رسولہ فہجرتہ للہ و رسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا او امرۃ ینکحہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. کہ آدمی کے عمل کا دارمدار نیت پر ہے. آدمی کے عمل کا دارمدار نیت پر, یعنی ہجرت جو ہے نیت کے اعتبار سے خدا کے ہاں اس کو دیکھا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جس کی ہجرت خدا کے لیے ہے تو اس کی ہجرت خدا کے لیے لکھی جائے گی, اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے, کوئی دنیا لینے کے لیے کیا ہے اس نے, مثلا تجارت کے لیے کیا ہے, تو وہ تجارت کے خانے میں جائے گی, وہ پیسے کے خانے میں جائے گی. یا کوئی جہاں گیا ہے کہ وہاں شادی کرنا چاہتا ہے کسی عورت سے, وہ اس کے خانے میں لکھی جائے گی. کیونکہ صاحب اس میں ایک شخص ایسا تھا کہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جو مدینے میں تھی, وہ کہتا تھا کہ مکہ آ جاؤ, تو وہ کہتا تھا کہ نہیں مکہ تو مجھے نہیں آنا ہے, تم خود مدینہ آ جاؤ تو میں شادی کر لوں گی تم سے. تو اسی میں شامل ہو کر کے وہ چلا گیا وہاں, اور پھر جا کر مدینے میں اس نے شادی کی. اس پر آپ نے یہ حدیث فرمائی, تو میں یہ کہوں گا کہ آدمی جہاں ہے وہاں پر وہ مدعو ہے, وہاں پر وہ دائی ہے. جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں تو وہاں پر ہم دائی ہیں, اور وہاں جو ہمارے نیبر ہیں, جو ہمارے ساتھی ہیں, وطن کے ساتھی, وہ ہمارے مدعو ہیں, ان میں ہمیں دعوتی کام کرنا ہے. اگر نیبرہڈ بدل جائے تو پھر نئے پڑوسی بنے, تو اس پر ہماری ذمہ داری منتقل ہو جائے گی, وہاں ہمیں دعوتی کام کرنا ہے. یعنی دعوتی کام کسی حال میں بھی آپ سے اٹھ نہیں سکتا. جہاں بھی آپ ہیں وہاں کے لوگوں میں آپ کو دعوتی کام کرنا ہے. اور اس زمانے میں تو میں نے عرض کیا تھا کل کہ الیکٹرانک کا زمانہ ہے, اب تو پڑوسی بھی لوکل پڑوسی نہیں رہے, الیکٹرانک پڑوسی بھی پڑوسی بن گئے, کیونکہ یہاں بیٹھ کر کے آپ دنیا کے ہر حصے میں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں کہیں بھی. تو اب یعنی الیکٹرانک نیبرس کا ایک نیا خانہ آ گیا ہے, یعنی لوکل نیبرس اور الیکٹرانک نیبرس. تو اس بات کو جاننا چاہیے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کسی حال میں ہم سے ساقط نہیں ہوتی, ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہو ذمہ داری کو, دعوتی ذمہ داری کو. ہم اپنے دیش میں ہیں, دوسرے کے دیش میں ہیں, ایک کنٹری میں ہیں, دوسرے کنٹری میں ہیں, جہاں بھی ہم ہیں وہاں پر ہمیں لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم دعوتی ذمہ داری کو پورا کرتے رہیں. اگر ہم دعوتی ذمہ داری کو پوری نہ کریں تو ہمارا امت محمدی ہونا ہی مشتبہ ہے. قرآن کی میں ایک آیت ہے کہ یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. ان رسول اللہ سے کہا گیا کہ تم کو دعوت کا کام کرنا ہے, اگر تم دعوت کا کام نہ کرو تو تمہاری پیغمبری مشتبہ ہو جائے گی, پیغمبری ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. رسول اللہ اگر دعوت کا کام نہ کریں تو آپ کی پیغمبری ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے. مسلمان پیغمبر کے امتی ہیں، پیغمبر کے بعد وہ پیغمبر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اگر وہ پیغمبر والا کام نہ کرے تو ان کا امت محمد ہونا ڈاؤٹ فل ہو جائے گا۔ کتنی سیریس بات ہے یہ، کتنی سیریس بات ہے یہ کہ ہمارا امت محمد ہونا ہی ڈاؤٹ فل ہے اگر ہم دعوت کا کام نہ کریں، اور کوئی بھی ایکسکیوز اس میں خدا کے ہاں مانا نہیں جائے گا۔ نو ایکسکیوز واٹ ایور ول بی ایکسیپٹڈ بائی گاڈ۔ تو یہ جب میں نے خبر پڑھی تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ دعا ورک جو ہمیں کرنا ہے اس میں ایک رکاوٹ یہ تھی کہ دنیا میں ملٹنسی چل رہی تھی، اب جو لوگ ملٹنسی چلا رہے تھے ان کو یہ احساس ہوا کہ ملٹنسی چلانا یہ کوئی صحیح کام نہیں ہے، اس سے اسلام کی امیج خراب ہوتی ہے اور کوئی مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا، صرف نگیٹو رزلٹ نکلتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے لیے ایک نئی اپرچونیٹی کھل گئی ہے دنیا بھر میں دعوی ورک کرنے کے لیے۔ یہ میں نہیں مانتا کہ ہارس ریٹ کے ذریعے، وہ جو ان کا جو طریقہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہارس ریس گھوڑ دوڑ کے ذریعے کام کرنا، کوئی ڈیبیٹ کر کے چاہتا ہے کام کرنا، کوئی کمیونٹی ورک کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم دعوی ورک کر رہے ہیں، تو یہ ان کا سوچنے کا طریقہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح دعوی ورک ہوتا ہے، لیکن کم از کم ایک نئی تھنکنگ تو آئی ہے، ایک نئی تھنکنگ شروع ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ایک نئی تھنکنگ کی بگننگ ہوئی ہے، اور ملٹنسی کے بجائے لوگ جو ہیں پیس کی طرف جانا شروع کیا ہے لوگوں نے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے، ہمیں ایک نئے یقین کے ساتھ، نئے بھروسے کے ساتھ دنیا میں اپنے دعوتی ورک کو آرگنائز کرنا ہے۔ اب میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، قرآن میں ایک آیت ہے، یعنی جو پہلی آیت، جو پہلی وحی آئی تھی رسول اللہ پر، پہلی جو ریولیشن تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی قلم کے ذریعے تعلیم، قلم کے ذریعے دعوت، اس پر غور فرمائیے آپ۔ رسول اللہ کا زمانہ جو تھا، یعنی 7th century کا فرسٹ کوارٹر، اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس نہیں تھا، اس طرح سے کتابیں نہیں ہوا کرتی تھی جیسے کہ آج ہے، پیپر بھی بہت ہی، یعنی اس زمانے میں ایک، یعنی ایسی بہت ہی ابتدائی قسم کا پیپر ہوا کرتا تھا جو مصر وغیرہ میں، وہ آج کل کی طرح پیپر نہیں بنا تھا اس زمانے میں۔ تو اس زمانے میں کہا گیا کہ علم بالقلم، قلم کے ذریعے تعلیم، قلم کے ذریعے دعوت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو تھی یہ فیوچر کے اعتبار سے تھی، یعنی اس کا پورا اپلیکیشن جو تھا وہ فیوچر کے اعتبار سے ہونے والا تھا، یعنی فیوچر اورینٹڈ تھا یہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ تو سچ پوچھے تو علم بالقلم کا زمانہ اب آیا ہے، اس وقت تو صرف شروع ہوا تھا، کیونکہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ جو تبلیغ کرتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ قرآن جا کے سناتے تھے لوگوں کو، عرض علیہم الاسلام وطلع علیہم القرآن، اسلام پیش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن سناتے تھے، کیونکہ ہر ایک کو قرآن یاد رہتا تھا۔ اس زمانے میں جو دعوت ہوتی تھی وہ زبانی طور پر ہوتی تھی، قلب کے ذریعے کہاں ہوتی تھی۔ قلم کے ذریعے دعوت کا آغاز ہوا ہے سچ پوچھے تو پورے معنوں میں، اس وقت جب کہ پریس بن گیا، پرنٹنگ پریس دنیا میں آ گیا۔ یہ آیت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر کے اعتبار سے ہے۔ تو سب سے زیادہ، یعنی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ دعوت کا سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ ہے لٹریچر، لٹریچر، دعوت تھرو لٹریچر، اس آیت سے یہ چیز ملتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے تمام ذریعوں کے مقابلے میں زیادہ افیکٹو ہے لٹریچر، کیونکہ آپ کسی کو ایک کتاب دیں تو جب وہ پڑھتا ہے اپنے گھر جا کر کے اس کو، تو پوری بات اس کے سامنے آتی ہے، پھر وہ سوچنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. یوں آپ اگر تقریر کریں کچھ سنے گا کچھ نہیں سنے گا، بات چیت کریں تو کچھ اس کے پلے پڑے کچھ نہیں پڑے گا، لیکن جب وہ ایک چھپی ہوئی چیز پڑھتا ہے تو پوری بات اس کو مل جاتی ہے، اس میں پوری بات سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ سوچنے کا اس کو موقع ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سب سے بڑا جو ذریعہ ہے دعوت کا وہ لٹریچر ہے. تو آپ لوگوں کو سب سے زیادہ، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھیان دینا چاہیے کہ لٹریچر خوب پھیلائیں آپ. میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے خدا کے فضل سے لٹریچر کتاب شکل میں، پیمفلیٹ کی شکل میں، بروشر کی شکل میں اتنا زیادہ چھپ چکا ہے کہ آپ بہت آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہر آدمی اپنی جیب میں رکھ سکتا ہے، اپنے بیگ میں رکھ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے لیے اس کو لازم کر لے کہ ہر وقت اس کے پاس لٹریچر ضرور رہے گا، کہیں بھی جائے، چھوٹا سفر ہو بڑا سفر ہو، ہر جگہ اس کے پاس رہے گا. جہاں کوئی موقع ملا آپ نے اس کو کچھ کہا اور اس کے بعد اس کو ایک لٹریچر دے دیا. لٹریچر کا جو تصور ہے وہ سب سے پہلے مجھے آیا تھا، بہت پہلے میں گیا تھا کیرلا ایک بار، یہ بات ہے یعنی شاید اب سے آزادی سے پہلے کی، بہت پہلے کی، میں کیرلا گیا تھا، یہ نوجوانی کی عمر کی بات ہے. تو ایک جگہ ہم ایک اسٹیشن پر اترے، ریلوے اسٹیشن پر اتر کر کے مجھے کسی ٹاؤن میں جانا تھا جو ریلوے اسٹیشن کے پاس تھا. تو جب میں چلا تو میرے ساتھ ایک اور آدمی ہو گیا، وہ بھی جانا تھا اس کو اسی طرف، وہ تھا ایک کرسچن. ہم لوگ بات کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک جگہ ایک موڑ آیا کہ وہاں پر اس کو ادھر جانا تھا، مجھے ادھر جانا تھا. جب وہاں پر ہم پہنچے تو بات کرتے کرتے میرا مائنڈ وہ کو بنا چکا تھا، میرا مائنڈ کہ کچھ مجھے ایک کیوریوسٹی کریٹ کر چکا تھا میرے مائنڈ میں. اس وقت اس نے ایک نکالا، ایک بروشر اپنی جیب سے مجھے دیا. مجھے یاد ہے کہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اوہایو میں چھپا ہے، وہ امریکہ میں ایک شہر ہے اوہایو، وہاں چھپا ہوا تھا، وہ بہت ہی بیوٹیفل ایک بروشر تھا، وہ اسی سائز کا تھا جس سائز میں ہمارا بروشر چھاپے گئے ہیں. تب سے میرے مائنڈ میں تھا کہ آدمی کی جیب میں لٹریچر ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے چھپے ہوئے بروشر پیمفلیٹ، اور جہاں بھی کوئی ملے اس کو وہ دے، پہلے کچھ سے بات کریں، بات کر کے اس کا تھوڑا مائنڈ بنائیں، اس کے بعد اس کو پیش کریں. وہ یہ ہے علامہ بالقلم، یہ ہے علامہ بالقلم، یعنی دعوی تھرو لٹریچر، دعوی تھرو لٹریچر. دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے دو آدمی بھیجے تھے مدینہ ہجرت سے پہلے، تو ان کو مقری کہا جاتا تھا. مقری معنی پڑھ کر سنانے والا، پڑھ کر سنانے والا، وہ جا کر قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنا دیتے، کیونکہ اسے لٹریچر تھا نہیں، اگر لٹریچر ہوتا تو وہ لٹریچر دیتے لوگوں کو، اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں آیا تھا. تو ان کو مقری کہا جاتا تھا کہ پڑھ کر سنانے والا. اس زمانے میں جب کہ پرنٹنگ پریس آ چکا ہے، بہت خوبصورت چھپی ہوئے کتابیں آپ لوگوں کو پیش کر سکتے ہیں، تو وہ کام جو وہاں کیا تھا انہوں نے مقری لوگوں نے پڑھ کر سنانے کے طور پر، وہی کام آج آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے پاس لٹریچر ہو، آپ کے پاس بروشر ہو، آپ کے پاس پمفلیٹ ہو، اور جہاں بھی کسی کو پائیں آپ اس کو پیش کر دیں، کچھ بات کر کے اس کو مائنڈ بنائیں اور اس کو پیش کر دیں. دیکھیے یہ آپ ہم میں ہر ایک کے لیے فرض کے درجے میں ضروری ہے، فرض کے درجے میں، کیونکہ کل میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ ولے جارے کا علیہ کا حق کن، تمہارے پڑوسی کا تمہارے پر ایک رائٹ ہے, تمہارے پڑوسی کا تمہارے پر حق ہے. تو پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا حق کیا ہے, سچائی کو پہنچانا, یہ بتانا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں ایک نئی صورتحال کو فیس کرنا ہے, ایک نئی سچویشن تمہارے سامنے آ جائے گی. تو اس سے بڑا تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو ہمارا ایک پڑوسی جو اس دنیا میں آج زندہ ہے کل مرنے والا ہے, تو اس کو جلدی سے ہمیں بتا دینا ہے کہ دیکھو ایک سچویشن تمہارے سامنے آنے والی ہو. تو آج پڑوسی کون ہے؟ سارے انسان ہمارے پڑوسی ہیں. کوئی لوکل پڑوسی ہے, کوئی الیکٹرانک پڑوسی ہے, کوئی لوکل نیبر ہے, کوئی الیکٹرانک نیبر ہے. تو ساری دنیا ہماری پڑوسی بن چکی ہے. اب غور کیجئے کہ کل موت کے بعد قیامت میں کوئی پڑوسی ہم سے پوچھے کہ اتنا بڑا پرابلم سامنے آنے والا تھا کہ خدا کے سامنے مجھے کھڑا ہونا تھا, مجھ سے پوچھ ہونے والی تھی, تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے, تم کو پتا تھا اس بات کا, تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو یہ جو چیز ہے, یہ جو اسپرٹ ہے, اس اسپرٹ کے لے کر کے جو کام کیا تھا اسی کا نام ہے دعوت, اسی کا نام دعوت. یہ کام گھوڑ دوڑ کے ذریعے نہیں ہو سکتا, ہارس ریس کے ذریعے نہیں ہو سکتا, یہ کام ڈبیٹ کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا. جو لوگ ڈبیٹ کرتے ہیں وہ دعا ورک نہیں کرتے. دعا ورک تو ایک بہت ہی زیادہ سیریس کام ہے, بہت زیادہ سیریس کام ہے. ڈبیٹ کرنا, کمیونٹی ورک کرنا اور ہارس ریس کرنا اپنی جگہ پہ جو بھی اس کی امپورٹنس ہو, لیکن دعا ورک کے اعتبار سے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ دعوت ورک کرنا ہے, دعوتی کام کرنا ہے. اور جو ہمارے اندر جو انسینٹیو ہونا چاہیے وہ انسینٹیو ہونا چاہیے کہ ساری دنیا ہماری پڑوسی بن چکی ہے اور کل ہمیں ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر وہ پوچھیں کہ تم نے کیوں نہیں بتایا ہم کو یہ سچائی جس کا تم کو پتا تھا, تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ جب تک یہ جذبہ نہ ہو, یہ اسپرٹ نہ ہو, دعوی ورک ہو نہیں سکتا ہے. دعوی ورک کے لیے صحیح معنوں میں دعوتی اسپرٹ چاہیے, اور دعوتی اسپرٹ اسی کا نام ہے, اسی کا نام دعوتی اسپرٹ ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ لعلک باخع نفس کا اللہ یکونوا مومنین, یہ لوگوں کو خدا کی سچائی کی طرف لانے کے لیے اتنا زیادہ آپ, یعنی یہ چیز اتنا زیادہ آپ کا کنسرن بنی ہوئی تھی, اتنا زیادہ آپ تڑپتے تھے کہ خدا نے کہا کہ تم شاید اپنے کو ہلاک کر لالو گے اسی کے لیے. تو اتنا زیادہ آپ کو یہ چیز آپ کا کنسرن بن جائے. پرسوں ایک صاحب آئے تھے میرے پاس, تو بہت ہی, یعنی انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اتنے سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور کوئی نماز میری فوت نہیں ہوئی اب تک. تو بار بار الحمدللہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ نماز فرض ہے تو میری نماز کوئی فوت نہیں ہوئی. تو بار بار الحمدللہ کہہ رہے تھے وہ. اس پر میں نے کہا کہ دیکھیں, صرف نماز پڑھنے سے نجات نہیں ملے گی. یہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں فارم کے طور پر, اگر اسپرٹ کے تحت آپ نماز پڑھتے تو معلوم ہوتا کہ نماز میں دعوی ورک شامل ہے. آپ نے مسئلے مسائل والی نماز سیکھ لی اور مسئلے مسائل والی نماز پانچ وقت دہرا رہے ہیں آپ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیا آپ نے. لیکن نماز کے اسپرٹ پر غور کیجئے. ہر نماز کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ساری دنیا کو ایڈریس کرتے ہیں یہ نماز کے خاتمے پر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر منہ پھیرتے ہیں, ادھر منہ پھیرتے ہیں, یعنی گلوب پر بسے ہوئے سارے انسانوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم پر پیس ہو, تم پر پیس ہو, پیس بھی اپان یو. تو پیس تو دعوی ورک ہے, یہی تو دعوی ورک ہے. اس کے معنی ہے کہ مسجد سے نکل کر کے آپ کو دعوی ورک کرنا ہے. جب آپ نماز کو ختم کرتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ اے لوگو پیس بی اپان یو, تو اس کے معنی ہے کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں پیس کا پیغام لے کر, پیس کا میسج لے کر کے, دعوت کا میسج لے کر, ڈیوائن سچائی کے میسج لے کر کے. کیونکہ دیکھیے قرآن میں جنت کو کہا گیا ہے دارالسلام, واللہ یدعو الی دار السلام اینڈ گاڈ کالز ٹو دا ہوم آف پیس. تو یہ جو نماز کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ہم اپنے اس ایک پلیج لیتے ہیں, پلیج کہ اب نماز ختم ہوئی اب دعوی ورک شروع ہو گیا. نماز ختم ہوئی اب ہم دنیا جا کر بتائیں گے کہ اے لوگو خدا کی سچائی کو فالو کرو تاکہ تم مرنے کے بعد دارالسلام میں جگہ پاؤ, پیس والی جنت میں جگہ پاؤ. اس جنت میں تم کو جگہ ملے جہاں پیس ہی پیس ہوگا. تو نماز جو ہے یہ وہ سمجھتے تھے کہ بس کچھ ریچولس ہیں اس کو پورا کر لیا تو نماز ہو گئی. میں نے کہا اسی نماز میں آپ یہ پریج دیتے ہیں میں کہ میں امبیسڈر آف پیس بن کر مجھے دنیا میں جانا ہے, دائی بن کر میں دنیا کے سامنے جانا ہے, مجھے ڈیوائن ٹروتھ کو لے کر کے مجھے دنیا کے سامنے جانا ہے. اگر نماز کے خاتمے پر یہ پریج لے کر کے آپ مسجد سے باہر آتے ہیں تو نماز اور دعوت دونوں ایک دوسرے جڑے ہوئے ہیں, الگ نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ نماز الگ ہے اور دعوت الگ ہے. نماز اور دعوت الگ نہیں دونوں ایک دوسرے سے. آپ غور کیجئے کہ ہر نماز کے بعد جب ختم ہوتی ہے نماز تو آپ یہی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کس کو کہتے ہیں؟ منہ کو پھیرتے ہیں. ان نماز کے بعد منہ پھیر کر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ساری دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں آپ, یعنی اے لوگوں میں مسجد میں مجھے ٹریننگ ہوئی ہے اس بات کی, ایک ٹریننگ کو لے کر کے میں نکل رہا ہوں کہ مجھے آپ تمہارے سامنے پیس کا میسج پہنچانا ہے, ڈیوائن ٹروتھ پہنچانی ہے تاکہ تم موت کے بعد دارالسلام میں جگہ پاؤ, یعنی اس جنت میں جہاں پیس ہی پیس ہوگا, جہاں پیس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دعوت جو ہے اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قرآن میں آپ پڑھیں تو ایک نبی کا ذکر ہے جو حضرت یونس علیہ السلام تھے, کہ وہ عراق میں ایک شہر تھا نینوا, وہاں بھیجے گئے وہ. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گئے وہاں پر, انہوں نے دعوت دی, انہوں نے وہاں کے لوگوں نے نہیں مانا تو شہر چھوڑ کے چلے گئے وہ. تو سفر کر رہے تھے, سفر میں لمبا قصہ ہے آپ پڑھیں گے اس میں تفسیر میں, کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. تو کیوں ایسا ہوا؟ دعوت کا کام چھوڑنے کے بعد, یعنی اگر پیغمبر بھی دعوت کام چھوڑے تو خدا کی پکڑ میں آ جاتا ہے وہ. تو اب اگر ہم یعنی اسی کام کو ہمیں کرنا ہے, یعنی مسلمان جو ہیں اسی پیغمبر والے کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے, انہیں وہی ذمہ داری ہماری بھی ہے. تو اگر ہم چھوڑیں دعوت کے کام کو تو ہم بھی خدا کی پکڑ میں آ جائیں گے. میں نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا اس وقت جو مسائل مسلمانوں کے سامنے ہیں اور مختلف قسم کے مسائل, وہ کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ دعوت کا کام چھوڑ رکھا ہے انہوں نے. دعوت کا کام چھوڑنے کے نتیجے میں گویا کہ وہ مسائل کے پیٹ میں چلے گئے. جب تک آپ دعوت کام شروع نہیں کریں گے, دوبارہ لوٹیں گے نہیں اس کام کی طرف, تب تک مسائل ختم نہیں ہونے والے. یہ جو پرابلم ہے, یعنی پرابلم کے پیٹ میں ہم ہیں اس وقت. پرابلم کے کو لے کر آپ پروٹیسٹ کریں, پرابلم کو لے کر آپ کمپلین کریں, کہیں کہ یہ ظالم ہے اور یہ آپریسر ہیں, اس سے پرابلم ختم ہونے والے نہیں ہے. جیسے جو وہ جو پیغمبر تھے یونس علیہ السلام, وہ جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو اس لیے نہیں آئے کہ انہوں نے شکایت کی ان لوگوں کی کہ بڑے ظالم تھے اس لیے میں وہاں چھوڑ کے چلایا ان کو, نہیں, انہوں نے خدا سے معافی مانگی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں ان کو چھوڑ کے چلا آیا, مجھے پھر جانا ہے انہیں کے ہاں, پھر مجھے دعوت دینا ہے, پھر مجھے ڈیوائن میسج پہنچانا ہے. تو جب انہوں نے جب ان کے اندر ریپینٹنس آیا اور مدعو کی طرف دوبارہ وہ لوٹے, تب جا کر کے خدا نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور وہ دوبارہ گئے وہاں پر اور دوبارہ انہوں نے دعوتی کام کیا. تو اس وقت گیا مچھلی کے پیٹ میں, ہمیں پرابلم کے پیٹ میں. تو اس خبر کو پڑھ کر مجھے یہ خوشی ہوئی, ایک سمبولک نیوز ہے سمجھ لیجیے, علامتی نیوز, کہ امت نے فیصلہ کیا ہے کہ نکلے اس سے, اس مائنڈ سیٹ سے باہر آئے. تو اب گیا اس مائنڈ سیٹ کو جس کے تحت وہ لڑائی بھڑائی کر رہے تھے, اب وہ نئے اس کی طرف آئے ہیں کہ ہم دعوت کریں گے, دنیا کو پیس کا پیغام دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اس ارادے کو قبول فرمائے اور دعوت کے نئے اپرچونیٹی ہمارے لیے کھولے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.